है और जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप है वो काफी बैकफुट पर है। जहां तक तालिबान की बात है तो आया तालिबान इसका कुछ पाकिस्तान पर भी ये एक किस्म का बेतबारी वाली बात है, और अगर वो है तो फिर तो मुजाकिरात बहुत पीछे चले जाएंगे, और अगर नहीं जो मुल्ला हिबतुल्ला है और जो
जी
हेलो
जी जी ब्रिगेडियर साहब हम सुन रहे हैं आपको।
जो नया अमीर है
जी,
तो वो फील्ड कमांडर नहीं है, अलबत्ता एक सियासी और मजहबी फ्रंट वो रखते हैं, और उसको सामने रखते हुए जो उन्होंने दो जो डिप्टी मुकर्रर किए हैं तो दोनों डिप्टी जो है वो एक हकानी नेटवर्क का है और दूसरा भी जो वो काफी असर रसूख रखता है मैदान जंग में, तो उनकी कितनी मानी जाएगी, तो ये इसको सामने रखना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में कि मुस्तकबिल करीब में मुजाकिरात का होना मुश्किल है। अलबत्ता जो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात है वो अमरीका हुआ, पाकिस्तान हुआ और अफगानिस्तान हुआ, तो उसको में जो दरारे हैं, जो दूरी है या जो बदइतमादी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खुद को थोड़ा सा तनहा भी महसूस कर रहा है, इसलिए कि जो चाबहार का जो मंसूबा था तो वहां पर मोदी साहब भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया मौजूद थे और इसके अलावा रूहानी साहब और अशरफ गनी, तो ये तीनों का मिलना और फिर कुलभूषण सिंह का मामला, बलूचिस्तान का मामला, इस तरह तालिबान का मामला और फिर जो वहां पर एक राहदारी बन रही उसका मामला, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मौका है जिसने अपना रास्ता निकालना होगा ऐसे हालात में, तो रास्ता निकालने के लिए अफगानिस्तान को अपने साइड पर लाना और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल लाजिम मलजूम है और इससे इसको कोई फरार नहीं है और न कर सकता है, तो इसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान वो एक हद तक अपना रिस्ट्रेन रखा गया लेकिन चिमटा रहेगा, और इसी तरह अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ चिमटा रहेगा जहां तक सिक्योरिटी का जरूरत है, सूरत हाल है या जहां तक बातचीत का मामला है। क्योंकि एक बात मैं आपको बड़ी मरकजी नुकता बताता हूँ, वो ये बताता हूँ कि ठीक है ताकत अमरीका जो इस्तेमाल कर रहा है या उसके अलावा अफगान हुकूमत जो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन एक बात दोनों के जहन में तय है वो ये है कि जमीनी हकाइक में पाकिस्तान का किरदार मरकजी है, और जब तक वो अपना किरदार सही तरीके से और इनके साथ मिलकर अदा नहीं करते, कुछ लो कुछ दो और कुछ कॉमन स्ट्रेटेजी बनाकर, तो तब तक दोनों ना अमेरिका कामयाब हो सकता है ना अफगानिस्तान, और न दोनों इकट्ठे होकर।
जी ब्रिगेडियर साहब जी बिल्कुल, अब जब के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रहनुमाओं के बीच में एक दफ़ा फिर ये बहस शुरू हो गई है और अफगान अमन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल जो है उस पर बातचीत की जा रही है, तो चार फरीकी ग्रुप का उनके जो इजलास अभी तक हुए हैं मेरे ख्याल में 5 दौर उसके चले हैं, उसकी भी कोई उम्मीद मुस्तकबिल करीब में आपको नजर आती है?
हाँ, बातचीत तो जहाँ तक क्वाड्रिलेटरल मीटिंग का ताल्लुक है वो तो होगी, क्योंकि वो एक अमल शुरू हुआ है और उस अमल को तो पीछे ज्यादा पीछे नहीं देखा धकेलेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप भी, नवाज शरीफ भी मार है, इसके अलावा रोजे भी आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि उसके बाद जारी रह सकती है, और तब तक तालिबान का भी कुछ मतलब है कि ऊंट किस करवट बेलता है, क्या वो स्ट्रेटेजी इख्तियार करते हैं, जमीनी हकाइक क्या बनते हैं, तब तक तो मेरे ख्याल में कि ईद के बाद वाला जो पीरियड होगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और तब तक काफी हद तक सूरत हाल भी क्लियर हो चुकी होगी, तो हर कोई अपना नुक्ता नजर भी और उनके लिए एक राह जो वो मुतय्यन करेंगे और जो बातचीत के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो भी होगा, लेकिन अलबत्ता पाकिस्तान के सिरे उस पर एक खौफ सवार है या एक किस्म का दबाव है, वो ये है कि अमरीका कहता है कि हम तालिबान के किसी भी लीडरशिप को कहीं पर भी निशाना बनाएंगे, तो इस तरह अब तालिबान का खुला या उनके साथ इस तरह बातचीत या उनकी कम्युनिकेशन काफी हद तक कमजोर या स्लो या मतलब है कि काफी अंडरग्राउंड चली गई है, तो ऐसे हालात में वो सलाह मशवरे तेजी से नहीं हो सकते जो पहले होते थे।
इसका मतलब इस ड्रोन अटैक जो है जिसकी पॉजिटिव इम्पेक्ट की बात की जा रही थी, वो भी हमें मुस्तकबिल में अब नज़र जो है वो आने लगेगी। इसके बावजूद कि कुछ तजियाकारों का और पाकिस्तानी अहदेदारों का ये भी ख्याल है, बल्कि बाज़ अफगान जो अहदेदार हैं उन्होंने भी बाकायदा इसको एडमिट किया है कि पीस प्रोसेस जो है वो इससे प्रोलॉन्ग हो जाएगा मुल्ला मंसूर की हलाकत के बाद। लेकिन उम्मीदें जो हैं वो अब ज़्यादा कहा जाता है कि रोशन नज़र आ रही हैं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आपने अभी कहा कि मौलवी हैबतुल्ला जो है वो एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर उनको जाना जाता है, और साथ ये कि जिस तरह आपने कहा कि जंगी मैदान में भी उनको इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुल्ला मंसूर को अगर हम देखें वो दो शराइत पर बहुत सख्ती से वो डटे हुए थे अपनी हलाकत तक के वक्त तक। एक तो ये था कि वो था जी ओके हमारे जी जी हमें बताया जा रहा है कि कुछ एनालिस्ट में मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। टेक यू अ टाइम अरसलान। ओके जी, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या जो उनके दो शराइते के अपना जो इस्लामिक शरिया है उसको नाफिस किया जाए और तमाम फौजी जो हैं बैरूनी वो अफ़गानिस्तान से चले जाएं, और मेरे ख़्याल में इन्हीं दो शराइत की वजह से बात भी कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही थी। अभी आपको लगता है कि मौलवी हैबतुल्ला जो है उन ये दो शराइत में कुछ वो लचक दिखाएंगे किसी हद तक?
देखो, जहाँ तक प्री कंडीशन का ताल्लुक है तो प्री कंडीशन में तो ये एक मतलब है कि बैक बर्नर पर सपोर्टिव किस्म के वो थे, लेकिन सबसे पहले वो ये था कि तालिबान लीडरशिप जो है उसके एक पॉलिटिकल हैसियत को तस्लीम किया जाए एज ए पार्टी, और दूसरी बात ये थी कि उन पर जो कैदियों का तबादला है और दूसरा उनके पर जो बैन है अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से उनके ट्रेवल वगैरह पर पाबंदी, वो उसको रिलैक्स किया जाए। जहाँ तक अमरीका फौजों के वापसी का ताल्लुक है या शरिया का ताल्लुक है तो ये पीछे के मुतालिबात थे, इसलिए कि उसके लिए अमरीका तो जाहिर है कि एग्जामिन और एक टाइम टेबल दे सकता है, और जिस पर मेरे ख्याल में कि एग्री भी कर गए थे क्योंकि अमरीका तो बहुत हद तक निकल चुका है। अब उनके तकरीबन 8,900 फौजी या 9,800 फौजी तकरीबन 10,000 के लगभग है। अलबत्ता दूसरी बात जो है शरिया का, तो वो अफगानिस्तान के तबीयत के मुताबिक जो इलाके अगर वो डिसेंट्रलाइज हुकूमत होता है और जाहिर है कि वहाँ पर प्रोविंसेस हुए हैं तो आइन में तरमीम कर सकते हैं और वो लोगों से एक किस्म का रेफरेंडम करके पूछा जा सकता है कि वो कौन सा निज़ाम अपने अपने सूबे में चाहता है। तो इसी तरह तालिबान भी एकोमोडेट हो जाएंगे और अफगान हुकूमत भी एक किस्म की हामी भर लेगा, इसलिए कि वो इनका इंटरनल मसला हो जाएगा, तो वो कोई ज्यादा वो नहीं था। अलबत्ता तालिबान के लिए एक जो वो मोटिवेशनल फैक्टर है और उनकी जो बयानिया है वो अपने बयानिया को तो जरूरी अपने सामने रखेंगे और बयान करते रहेंगे और उस पर जोर भी देते रहेंगे।
ओके, हमें अब्दुल हाई वारसान ने काबुल से ज्वाइन करना था, उनकी लाइन में कुछ खराबी है। लंदन से एक और अफगान उमूर के माहिर मीर वैस अफगान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मीर वैस अफगान साहब। जी मीर वैस अफगान साहब, बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पे आप हमें टाइम दे रहे हैं। ये बताइएगा कि आज सरताज अजीज़ और पाकिस्तान में अफगान जो सफ़ीर हैं उनके बीच में मुलाकात हुई है और अफगान पीस प्रोसेस का जो अमल है एक दफ़ा फिर उस पर बहस जो है वो शुरू हो गई है। मौलवी हैबतुल्ला की रहनुमाई में कितने इम्कान आप देखते हैं मुस्तकबिल करीब में बातचीत शुरू होने की जब हम बात करते हैं?
देखिए शहनाज, अभी तक तो तालिबान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया हुआ है और मेरे ख्याल से टाइम लगना लगेगा बात करने को जब बात स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब अख्तर मोहम्मद मंसूर की हलाकत की बात है तालिबान के अंदर, अब पाकिस्तान पे ये शक हो रहा है कि ये मालूमात पाकिस्तान की तरफ से दिए गए हुए हैं और इसी वजह से उन्हें अपनी सफूफ में भी ये इस बात ही जो है वो सामने आ चुकी है और उन पे ये प्रेशर है अंदर से कि वो पाकिस्तान से नाराजी है, और जब वो लोग पाकिस्तान से नाराजी है तो वो किस तरह पाकिस्तान के कहने के मुताबिक अब बात करने पे आ जाते हैं, एक तो इसकी एक साइड है। दूसरी जानिब जब अफगान हुकूमत के साथ बात मुज़ाकरात की बात आ जाते हैं तालिबान के सामने, तो तालिबान की अपनी ख्वाहिशात है। तालिबान की जो सोर्सेज जिनके साथ मेरी बात हुई है तो उन लोगों का तो कहना यह है कि वो अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, वो अफगानिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं कि वो हमारे साथ सामने बात करना नहीं चाहते और वो पाकिस्तान के नाते बात करना चाहते। तो मेरे ख्याल से अगर अफगान गवर्नमेंट सामने मुस्तकीमन तालिबान के साथ बात कर ले तो कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है, लेकिन अगर वो अब भी पाकिस्तान की रहमोकरम पे बैठते हैं और पाकिस्तान की रहमोकरम के नाते अफगान सुलह चाहते हैं तो अलबत्त ये मेरा नजर है, ये अभी नजर मुमकिन नजर नहीं आ रहा।
ठीक है, ओके। अब प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे और आज ब्रिगेडियर साहब अफगानिस्तान जो तालिबान है उनके मुल्ला रसूल का जो धड़ा है उन्होंने अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश की है, उन्होंने वही दो शराइत रखी हैं जो मुल्ला मंसूर जिसका जिक्र अभी हमने किया और हमने कहा कि उस पर वो बिल्कुल डटे हुए थे। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि मुल्ला मंसूर का जो धड़ा है ये कितना मजबूत है और कितना असर रसूख है इस धड़े का, और अगर होती भी है इससे मुज़ाकरात तो अफगानिस्तान के जो हालात है उसमें कोई बेहतरी आएगी?
देखो, ये जुनूबी अफगानिस्तान में था और तकरीबन 200 उनके जंगजू थे जो इकट्ठे हुए थे और उनको उन्होंने कहा था कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और तो दूसरी तरफ तालिबान का जो उस पर रिएक्शन आए वो ये कहते हैं तो ऑलरेडी अफगान हुकूमत के जेब में है और उन्हीं के फंडेड है और वही उनको असलाहा देते हैं और वही उनको तालिबान के सफों में एक किस्म का दरार डालने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो वो बहुत छोटा फिक्शन है। अलबत्ता इसी तरह एक पतियार का भी है जिसने बातचीत शुरू की है, हज़्बी इस्लामी ने, और तो वो भी है। तो रफ्तार रफ्तार अफगान हुकूमत ये कोशिश कर रहा है कि इस तरह चार पांच धड़े करके तो ताकि बातचीत का जो अमल है उसको ज्यादा मतलब है कि एक किस्म का प्रोपेगेंडा टूल के लिए भी इस्तेमाल करे, दूसरी बात अफगान हुकूमत अफगान लोगों पर भी ये बात वाजे कर दे कि कुछ लोग हैं जो बातचीत के लिए तैयार हैं, और जो तालिबान का मेन धड़ा है जो कि मुल्ला हिबतुल्ला के जेर कमांड वो है तो उन पर थोड़ा सा प्रेशर भी डाला जाए। तो इस तरह जो वो इलाके जो कि सदरन या ईस्टर्न अफगानिस्तान है उसमें इस किस्म के धड़ों का पैदा होना या पैदा करना ये अफगान हुकूमत की कोशिश है, और दूसरी तरफ पर अगर वो एक किस्म के अमन की तरफ राजी भी हो जाते जो कहते हैं कि ये हमारे शराइत है लेकिन इस शराइत को हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके अमन की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ अमन के लिए हलचल होती है उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, और मेरे ख्याल में कि ये मजबूत चीजें होती है। अलबत्ता जहां तक ओवरऑल उसका ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में कि अफगान हुकूमत को भी लचक दिखाना होगा, अमरीका को भी दिखाना होगा और इसी तरह तालिबान को भी, तो तब बातचीत का अमल और जो अमन का अमल है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर इसी तरह खून खराबा जारी रहा या तालिबान के लीडर्स को निशाना बनाते रहे तो मेरे ख्याल में ये जंग मजीद तूल पकड़ सकता है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद उनके साथ एक ऐसा इंसर्कलमेंट एक ऐसा गेम हो रहा है जो कि इन्होंने जितनी कुर्बानियां दी है ये इस जंग में वो शायद जाया होती जा रही है या उसकी कदर नहीं की जा रही है।
ठीक है,
तो ये दो लिहाज से और अंदरूनी तरफ पर भी पाकिस्तान पर दबाव है, तो ये अभी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नाजुक मौका है और काफी दबाव का सामना है, और इसमें अपने लिए एक राह निकालना मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए वक्त की आम जरूरत है।
ओके, मीर वैसे अफगान साहब आप ये बताइएगा मुल्ला रसूल धड़े की जानिब से जो दो शराइत रखी गई हैं, एक खुद साख्ता उनका जो अपना इस्लामिक शरीयत का जो नज़रिया है उसको नाफिज करना और मुकम्मल इनखिला बैरूनी फौजियों का अफगानिस्तान से, ये मौजूदा हालात में अफगान हुकूमत के लिए कहाँ तक काबिल कबूल होगा?
शहनाज, मुला महमद रसूल, मुला अब्दुलरऊफ अखंड, मुला मनान न्याजी, मौलवी अब्दुलरज़ाक, मौलवी अब्दुलराज़िक, یہ وہی دڑا ہے جو ملا محمد اختر محمد منصور کے ساتھ ان کے اختلاف چل رہا تھا, اور اختلاف کا بہانہ انہوں نے ملا محمد عمر اخوان کی جو بیٹا ہے ان کو بنایا ہوا تھا. انہوں نے یہی مانگ رہا تھا کہ ملا محمد عمر کا جو بیٹا ہے ملا محمد یعقوب, وہ طالبان کی صفوف میں بڑی عہدے پہ آ جائے اور انہیں لیڈرشپ مل جائے. لیکن اس بار جو کہ ملا محمد یعقوب ملا حبت اللہ اخونزادہ کی شاگرد ہے, وہ دینی علوم میں اس کی شاگردی کر رہا ہے اور اس کی ایج جو ہے وہ 25 سال ہے, تو اسی ناطے طالبان یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ملا یعقوب سے مولوی حبت اللہ جی وہ بہتر ہے ان کے مطابق. تو ان لوگوں نے پھر بھی اپنا اختلاف جو اس اختلاف کا بہانہ پاکستان بنوایا اور کہہ رہا تھا کہ ان کی جو اجلاس ہے وہ کیوں وہاں پہ ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہاں پہ چلے جائیے طالبان, جب کہ وہ افغانستان میں جانے کی ان کے لیے کوئی جگہ نہ ہو, اب پاکستان میں نہ ہو ایران میں نہ ہو, تو کیا وہ مریخ پہ چڑھ جائے, وہ چاند پہ چڑھ جائے. تو افغان حکومت کو اگر پیس کے ناطے انہیں صلح چاہتے ہیں تو جیسے کہ انہوں نے ملا محمد رسول کی دڑے کو جگہ دیا ہوا ہے افغانستان میں, ان کے خلاف آپریشن نہیں کرتے, تو انہیں چاہیے کہ وہ ان طالبان کی جو کہ مولوی حبت اللہ اخنزادہ کی دڑا ہے, تو انہیں یہی چاہیے کہ ان کی گھر ان کی بال بچی جو انہیں کم سے کم تحفظ مل جائے تاکہ وہ طالبان کی گرفت سے بھی آزاد ہو جائے اور انہیں مذاکرات کا راستہ بھی کھل سکے. دوسری جانب جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے جو کہ محمد رسول کا دڑا ہے, وہ میرے خیال سے وہ افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ نہ افغان گورنمنٹ ان کے ساتھ صلح کرنے پہ آئی ہوئی ہے ابھی تک, کیونکہ وہ دڑا میرے خیال سے اتنے ہی مضبوط نظر نہیں آ رہا جتنے یہ دوسری فالو ہے. افغان گورنمنٹ بھی جو بات کرنا چاہتے ہیں یا جو صلح کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ حبت اللہ اخنزادہ کی طرف زیادہ میلان ہے ان لوگوں کا. ابھی تک افغان گورنمنٹ نے اس طرح کوئی میسج نہیں دیا ہوا ہے کہ وہ ملا محمد رسول اللہ اخوند کے ساتھ صلح پہ بات بھی کر رہا ہے, اور اگر بات کی بھی جائے تو میرے خیال سے ملا محمد رسول اللہ اخوند کے جو دڑا ہے وہ اپنی یہ شرائط سے گزر جائے.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا, کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں بھارت سے ظفر آغا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ظفر آغا صاحب, اس سے پہلے کہ وزیراعظم نریندر مودی 4 جون کو دورہ کرنے والے ہیں افغانستان کا, اس کے مقصد اور اہمیت پر ہم بات کریں, یہ بتائیے گا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کی جو کوششیں ہو رہی ہیں بھارت میں سرکاری سطح پر اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
ظاہری طور پر اور آفیشل لیول کے اوپر طالبان کے کسی بھی فیکشن کے ساتھ ہندوستان کا کے نیگوشیشن کو مسترد کیا گیا ہے, اور طالبان کے ساتھ کسی بھی قسم کی مفاہمت کو ہندوستان نے آفیشل سطح کے اوپر ہمیشہ رد کیا ہے. لیکن آپ نے جیسا عرض کیا اور سب واقف ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان جانے والے ہیں, جن کے پہلے ہفتے میں چند دنوں کے اندر وہاں پہنچنے والے ہیں. طالبان اس بات سے سیاسی طور پر اس بات سے قطع انکار نہیں کیا جا سکتا کہ طالبان افغان سیاست کے ایک بہت ہی اہم حصہ اور رکن ہے. اس پس منظر میں یہ ناممکن ہے کہ ہندوستانی حکومت ان ڈیولپمنٹس کے اوپر جو حال میں افغانستان میں طالبان سیاست کے اندر پیدا ہوئی ہیں, یعنی طالبان پہلی بار اسپلٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دو فیکشنز میں, ایک فیکشن کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے, ایک فیکشن کو پاکستان کے اوپر پہلی بار شک پیدا ہوا ہے. اس پس منظر میں یہ ناممکن ہے کہ وزیر اعظم جب کابل پہنچیں تو وہ اس سلسلے میں ان کی گفتگو افغان حکومت سے نہ ہو, اور ہندوستان میں پورے ذاتی طور پر میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو افغانستان کے ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہندوستان کی گہری نگاہ ہے, اور جب وزیر اعظم کی گفتگو کابل میں ہوگی تو یہ مسئلہ ضرور اٹھ کر سامنے آئے گا, خواہ آفیشل لیول کے اوپر اس بات کو تسلیم کیا جائے یا نہ تسلیم کیا جائے, لیکن یہ موضوع بحث یقیناً رہے گا.
ٹھیک ہے, لیکن پھر بھارت کی نظر میں قیام امن کا کے آپشنز جو ہیں افغانستان میں وہ پھر کیا ہیں؟ اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ طالبان کے کسی بھی دڑے کے ساتھ بات چیت نہ ہو تو کیا یہ جنگ جو ہے اسی طرح جاری رہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ 14 سالوں سے یہ جنگ جاری ہے، کوئی حل جو ہے وہ تو نکلنا ہے، اور یہ کافی امریکہ سمیت کافی ممالک جو ہیں وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ مذاکرات ہی اس جنگ کا حل ہے، تو پھر بھارت کی نظر میں کیا اور کیا متبادل کیا ہے؟
دیکھیے، ہندوستان نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ مذاکرات افغانستان کے حل کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان تو یہ ہمیشہ آف سرکاری سطح پر اور غیر سرکاری سطح پر دونوں، اور ڈپلومیٹک لیول پر ہر سطح پر یہ کہتا رہا ہے کہ صرف اور صرف مذاکرات ہی افغانستان کے مسائل کا حل ہے، ہتھیار کے ساتھ کوئی مسئلہ افغانستان کا حل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن جیسا آپ نے عرض کیا، جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ افغانستان میں طالبان کو تسلیم کرنے کو ہندوستان آفیشل لیول کے اوپر تیار نہیں، لیکن میری اپنی ذاتی سمجھ یہ کہتی ہے کہ ان آفیشلی طالبان کے ساتھ کوئی چینل بھی کھولا جا رہا ہے غالباً، اور ہندوستان اگر مذاکرات میں طالبان کو کے کسی دھڑے کو شامل کیا جاتا ہے جو دوسرے طالبان کے مقابلے میں تھوڑا ماڈریٹ ہو، ہندوستان کی طرف صاف ہو، تو اس پر ہندوستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور دوسری ایک بہت اہم بات جو ہے کہ افغانستان کے تعلق سے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں یا اور آنے والے کچھ نیئر فیوچر میں اگر کوئی طالب مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں ہندوستان کوئی پلیئر نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ہندوستان اڑنگا لگا رہا ہے یا ہندوستان موقف جو بھی ہو اس میں ہندوستان اڑنگا قطن نہیں لگا رہا ہے، اس نے اپنی پوزیشن اسٹیٹ کی ہے، اس کے آگے اور کچھ مذاکرات کو روکنے کی
اور نہ کوئی حکومت کی جانب، بھارتی حکومت کی جانب سے کبھی کوئی ایسا بیان بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. آپ بتائیے گا میر ویس افغان صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، ایک تو پارلیمنٹ جو ہے افغانستان کا، اس کی تعمیر جو ہے کنسٹرکشن، وہ بھارت نے کی مدد سے ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سڑک جو ہے ہلمند سے ہرات تک پرابلی اس کی کنسٹرکشن ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل سیکٹر میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے انڈیا. ابھی بھی 4 جون کو نریندر مودی کے دورے کا جو مین مقصد بتایا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑے ڈیم کا افتتاح کریں گے وہاں پہ. ان چیزوں کو، بھارت کی سرمایہ کاری کو افغانستان میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں، بھارت نے ہمیشہ افغانستان کی کنسٹرکشن اور افغانستان کی سیاسی اور نظامی سسٹم میں مدد کی ہے، اور اسی وجہ ہے کہ آج کل افغانستان میں جو بھارت کا سر رسوخ ہے یا لوگوں میں جو بھارت کی محبوبیت ہے وہ اوپر جاتے جا رہی ہے. اور آپ لوگوں کو بھی علم ہے، جب نریندر مودی یا جو بھی بھارتی حکام سے کوئی بھی بندہ افغانستان میں آتے ہیں تو لوگ اسے خیر مقدم کہتے ہیں اور بہت خوشی سے ان کے استقبال کرتے جاتے ہیں. وہ اس کا وجہ یہ ہے کہ آج کل افغانستان میں جو بھی لوگ ہیں وہ سمجھنے لگے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی مدد کرتے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب جہاں پہ پاکستان ہے تو اسی وجہ سے پاکستان کے خلاف نفرت بڑھتے جا رہی ہے. عام اولس میں، عام پبلک میں جو لوگ ہیں وہ اب پاکستان کی مخالفت کرنے نظر آ رہے ہیں، اور بلکہ واضح کر رہے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ افغان عوام جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہمسایہ مسلم ملک جو ہے جو ساتھ ہے وہ افغانستان میں آ کر طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے، افغانستان میں کچھ اس طرح دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو انڈیا ہے جو ہم سے دور بھی ہے اور ہماری مذہب سے بھی ان کی کوئی تعلق نہیں، ہمارے کلچر سے بھی ان کی تعلق نہیں، وہ آ کر افغانستان میں کنسٹرکشن کر رہے ہیں. تو افغان لوگوں کا یا افغان
ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. میر ویس افغان صاحب بہت شکریہ، کیونکہ اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب، یہ آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی، ایک افغان آفیشل سے آج صبح میری بات بھی ہو رہی تھی، کچھ یہی بات انہوں نے بھی کی ہے کہ افغانستان کا جو سوشل سیکٹر ہے اس میں جتنی انویسٹمنٹ پاکستان کر رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بھارت کر رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیونکہ جس طرح آپ کو بھی معلوم ہے عوام جو ہیں یا عہدیدار وہ اتنے خوش نہیں ہیں پاکستان سے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ باقی پالیسیوں میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس چیز پر بھی, اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے؟
اور یقیناً یہ دو ایسے تضادات ہیں کہ ایک تو پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ جو ہے وہ تو پاکستان اور افغان لوگوں کے درمیان کافی ہے, اور ان کے مہاجر بھی یہاں پر تقریباً 3 ملین سے زیادہ, اور ان کا جانا, اور پھر یہ ہے کہ خاندانی رشتے بھی ہیں, اور پھر ایک بارڈر بھی ہے, بریلیزم, بہت ساری چیزیں. لیکن دوسری طرف جب پرسپشن کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 70% پاکستان کے خلاف ہے, اور خصوصاً وہ علاقے جو کہ کابل یا اس کے نارتھ میں جو واقع ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انڈیا کا اثر رسوخ بہت پہلے سے افغانستان میں ہے, اور ابھی وہ سوشل سیکٹر میں, کنسٹرکشن میں, ڈیمز میں, ہسپتالوں میں, پارلیمنٹ میں, اور بہت ساری جگہوں پر بلڈنگز وغیرہ اور جو بسیں انہوں نے دیے, تو اس کی وجہ سے کافی انڈیا کا جو اثر رسوخ ہے وہ ایک سافٹ پاور کے طور پر وہاں پر گئے ہوا ہے. البتہ جو انڈیا اندر سے جو پاکستان کا جو مسئلہ ہے, اور وہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ پرسپشن ہم کابل میں افغانستان میں پوری طرح سے واش تو نہیں کر سکے, البتہ زمینی حقائق یہ ہے کہ اگر پاکستان $1 لگاتا ہے, انڈیا $10 لگاتا ہے, تو پاکستان کا وہ $1 بھی کافی ہے. لیکن جو افغانستان میں جو حکومت رہی ہے کرزئی سے لے کر جو ابھی تک ہے, وہاں پر جو ڈومیننٹ ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے, اور وہ پاکستان کو ایسے مواقع نہیں دیتا جہاں پر کہ پاکستان انویسٹ کرے, اور ان کے آفیشل سطح پر, ان کے میڈیا کے سطح پر, اور ان کا عام جو لوگوں میں تاثر ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے. البتہ پاکستان پر الزام زیادہ لگتے رہے ہیں, اور دوسری طرف پر یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کافی, مطلب اپنے جو ان کے کونسلیٹ ہے یا جو باقی ان کے کنٹریکٹرز ہیں اس کے ذریعے کافی انویسٹ کر رہا ہے, اور یہ تاثر بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور اس نے کافی جڑ بھی پکڑ لی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے واقعی ایک قسم کا خدشہ بھی ہے, اور ایک قسم کا مطلب ہے کہ ایک لمحی فکریہ بھی ہے. لیکن میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے پاکستان کو سوشل سطح پر اور اکنامک سطح پر اور میڈیا کے سطح پر اور پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کے طور پر, اور اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی سافٹ بارڈر والا اور سافٹ طریقے سے ان کو ڈیل کرنے والا طریقہ اپنانا ہوگا, تو پھر یہ تاثر کچھ
وہ کسی حد تک جی ہوگا, مٹ جائے گا. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, لیکن آپ مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. کراچی کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس پہ بھی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. ظفر آغا صاحب اور میر ویس افغان صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ ہماری طرف سے, اللہ حافظ. اور سامعین, اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں, کالرس بھی کچھ ہیں, اگر مختصراً ارسلان ہم کالرس کو سن سکیں. خان اکبر افریدی صاحب کوہاٹ سے, جی السلام علیکم.
السلام علیکم. جی
جی
بریگیڈیئر صاحب سے میرا سوال.
جی جی,
40 سال سے افغانستان میں جنگ گزر, اللہ کرے افغانستان میں امن ہو جائے, لیکن جس طرح امریکہ نے پاکستان اور چین کے خلاف 3 ملکوں کا مخالف ٹرائنگل, یعنی ایران, افغانستان اور ہندوستان کا مخالف گروپ تیار کر لیا ہے, جس سے افغانستان کو نہایت خوشنما باغات نظر آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایران اور ہندوستان کے درمیان افغانستان بیٹھا ہے, اس حالت میں کیا افغانستان کو پاکستان کی دوستی کا اہمیت سمجھ آئے گی یا نہیں؟
جی بہت شکریہ. نہیں, بس ایک ہی سوال آپ کا کافی ہے, ٹائم کم ہے. میاں والی سے مرید صاحب, السلام علیکم, مختصر پلیز.
السلام علیکم جناب.
جی
دعوت کا اعزاز کر رہا ہوں. بالکل افغان بھائیوں کو ہمارا ضرور گلہ کرنا چاہیے, کیونکہ 40 لاکھ افغانی ابھی تک ہمارے بھائی یہاں پھر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں امن ہو. وہ وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اس کو بالکل جو ہے بالکل غرق کرنا چاہتے ہیں. جب تک پاکستان کے پاس ایٹم بمب ہے یہ افغانستان میں امن نہیں.
بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. محمد شفیع چترال سے اس سیگمنٹ کے لاسٹ کالر, السلام علیکم.
السلام علیکم جی. شناز بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. سوال میرا کمانڈر صاحب سے یہ ہے
جی.
سوال میرا کمانڈر صاحب سے یہ ہے کہ ہندوستان کی جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ایک مکرانہ پالیسی رہا ہے, اور اتنا پیسہ جو ہے ہندوستان افغانستان کے اندر بہا رہا ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن اس کے پس پردہ کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے جو کہ
جی. بہت شکریہ محمد شفیع صاحب, یہ ہمارے کالرز کے ویوز تھے, اور ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پہ بحث کر سکے. آپ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. کراچی کی صورتحال پر بات کرنے سے پہلے اس وقت ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وِچ وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دِس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
کہ ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, چاہیے عدالتوں کا فیصلہ تھا.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
جی سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. جو آپ سن رہے ہیں براہ راست واشنگٹن اسٹوڈیوز سے, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت عاجز جمالی صاحب نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب دفاعی تجزیہ نگار وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. عاجز جمالی صاحب, آج یہ جو دھماکہ ہوا ہے کراچی میں, اس کا ٹارگیٹ کیا واقعی یہ چینی انجینئر تھا, یا پھر یہ محض ان کا زخمی ہونا اس میں یہ محض ایک اتفاق تھا, اور کیا کسی گروپ نے ابھی تک اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟ عاجز جمالی صاحب, عاجز جمالی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں بتایا جا رہا ہے, لیکن اوکے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے حال ہی میں پاکستان میں جو چینی ورکرز ہیں جو ان دنوں کافی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں تقریباً ہر صوبے میں, ان کو تحفظ دینے کے لیے 1,05,000 سیکیورٹی کے اہلکار جو ہیں جو فوجی ہیں ان کو تعینات کیا گیا تھا. اس کے باوجود اگر واقعی یہ چینی انجینئر کو نشانہ آج بنانا تھا یا وہی ہدف تھے, تو پھر اس کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں, کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے؟
کا وہ ہدف وہی چینی انجینئر تھا, اور پہلے بھی تھریٹ تھا, اور سیکیورٹی اداروں نے جگہ چینج کرنے کا بتایا بھی تھا. لیکن جہاں تک چینی انجینئر کا تعلق ہے تو کافی جگہوں پر پاکستان پر اس میں حملے ہو چکے ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سی پیک آ رہا ہے یا جو پاکستان میں چین سرمایہ کاری کر رہا ہے یا جو ان کے منصوبے ہیں وہ انرجی کے لحاظ سے, سڑکوں کے لحاظ سے یا اٹمی ریئیکٹرز کے لحاظ سے ہیں یا اس کے علاوہ باقی دونوں ملکوں کے درمیان کافی روابط ہیں, تو اس کو اس لیے نشانہ بنے تاکہ چینی کو چینیوں کو اس خصوصاً پاکستان کے ذریعے اور جو یہ راہداری گوادر کو جا رہی ہے اور پھر آگے جائے گی, اس سے اس کو روکا جائے, سکیئر کیا جائے اور ایک ایسے حالات پاکستان میں ہو جو بدامنی کے ہو اور جس میں یہ منصوبے اور ٹائم زیادہ لے لے, کاسٹ افیکٹو نہ رہے اور ایک بے یقینی کی جیسی صورتحال ہو. تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ انڈیا, جس طرح کل بھوشن سنگھ کا ہوا تھا اس نے بھی بتایا تھا کہ ہم اسی منصوبے پر لگے ہوئے ہیں تاکہ بلوچستان کا علاقہ, کراچی کا علاقہ اور اس کے علاوہ جو راہ کے کنیکشن ہیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو وہ انویسٹ کر رہے ہیں افغانستان کے ذریعے بھی اور جو ان کے کونسلیٹ ہیں, تو یہ بات بھی ڈکی چھپی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ چین کے
پھیلاؤ, لیکن بریگیڈیئر صاحب وہ بات صحیح ہے جو بالکل جو پاک چائنا کوریڈور ہے, اس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت نے باقاعدہ طور پر اس کھلے عام اس پر اعتراض بھی کیا تھا. وہ جو پہلو ہے وہ ایک جگہ, لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کے جو تین صوبے ہیں, صوبہ سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا, اس میں اس پاک کوریڈور, پاک چائنا کوریڈور کے حوالے سے کچھ تحفظات بھی پائے جاتے ہیں اور کچھ آئے روز میرے خیال میں پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. یہ اور بات کہ اس کو میڈیا اتنی کوریج جو ہے وہ نہیں دیتی, تو کیا وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو پمفلٹ ملا ہے اس واقعہ جہاں ہوا ہے اس جگہ سے, اس میں تو یہ ایک سندھی کہا جا رہا ہے کوئی نیشنلسٹ گروپ ہے
کا, وہ ہے وہ جو بہت تنظیم ہے, نیشنلسٹ تنظیم ہے
سندھ کی,
انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے.
ٹھیک,
لیکن اس سے دو شکار وہ کرتے ہیں. ایک تو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ شاید بلوچیوں کے یا پختونوں کے یا اس کے علاوہ سندھیوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں, اور دوسری بات یہ بھی تھا کہ جو پاکستان کی جو اکائی ہیں مختلف قومیتوں کی اور ان کے درمیان رفت ہو, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو استعمال کر کے تو یہ مسلسل اس ایشو کو تازہ رکھا جاتا ہے تاکہ جو منصوبہ ہے اس پر اس رفتار سے عمل نہ ہو, اور جو لوگ ادھر آتے ہیں تاکہ وہ ریسٹرکشنز میں رہے اور اس پر سیکیورٹی کاز بڑھ جائے. تو یہ تو مطلب ہے کہ ایک کھلی کتاب کی طرح کام حقیقت ہے جو کہ پرسپشن ہے. اور ایک اور پرسپشن بھی یہ جو ابھی ابو اللہ منصور کے موت ڈرون حملے میں اس کے ہلاکت کے بعد آیا ہے اور جو میں کچھ چند دنوں سے بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اب پاکستان میں عام لوگ اور ویسے بھی تجزیہ کار اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی پاکستان کے خلاف چین کی راہداری کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ الائنس جو بن رہے, جو انڈیا, ایران, افغانستان اور شاید امریکہ کے آشیرواد اس میں شامل ہیں.
جی اس سے لیکن جی بالکل, اچھا بہار کی آپ بات کر رہے ہیں جی, لیکن بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ خود پاکستانی عہدیدار جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ چھا بہار جو ہیں اس کو وہ جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے اس کی ایکسٹینشن کے طور پر اس کو وہ دیکھتے ہیں اور ان کو ملایا جا سکتا ہے جس سے پورے ریجن کو وہ ہوگا, فائدہ ہوگا. آپ کا بے حد شکریہ بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عاجز جمالی صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. عاجز جمالی صاحب, کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کسی چینی ورکر کو یا انجینئر کو نشانہ بنایا گیا, یہ بتائیے کہ اس کی وجوہات کیا ہے, چینی ورکرز انجینئرز کو خاص طور پر نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟
جی دیکھیں, یہ آج صبح ایک واقعہ ہوا ہے, کراچی کا مضافاتی علاقہ ہے گلشن حدید, اس کے قریب ایک چینی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایک چینی انجینئر تھا اور اس کا ایک ڈرائیور تھا. لیکن اس واقعے کا اگر تجزیہ کیا جائے تو براہ راست کوئی پاس چائنا کاریڈور سے تو تعلق نہیں ہے. جس آرگنائزیشن نے اس کی ذمہ داری قبولی ہے وہ خود کو سندھی لیبریشن آرمی قرار دیتی ہے اور انہوں نے ایک پمفلیٹ چھوڑا ہے, اپنے آپ کو ایک کمپرسٹ گروپ قرار دیتے ہیں. یہ ایسے کوئی جو سندھی لیبریشن آرمی ہے کوئی بہت بڑا کوئی پولیٹیکل گروپ نہیں ہے یہ, اور اس طرح کے پہلے بھی اس طرح کے واقعات میں یہ گروپ ملوث رہا ہے جس میں ریلوے کی پٹڑیوں پہ دھماکوں جیسی کاروائیاں، مختلف بسوں کو نشانہ بنانا اور مختلف واقعات ہوئے ہیں. اس میں اسپیسیفک یہ ہے کہ ایک غیر ملکی گاڑی کو انہوں نے دیکھ کے نشانہ بنایا، جس میں ان کو اپنی جانب ایک توجہ مبذول کرانا، جو بعد میں یہاں کے جو اس علاقے کے ایس ایس پی ہیں ملیر راؤ انوار، جس نے جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک بین آرگنائزیشن ہے اور انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے سچویشن کو یہ وارننگ اور یہ واقعہ کیا ہے. اور اس کے بقول کو جو پمفلیٹ ملا ہے جس میں یہ شو کیا گیا ہے کہ جو یہاں بسنے والے سندھی ہیں ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور جو ان کو روزگار نہیں دیا جا رہا، ان کے وسائل پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ سندھو دیش کے لیے کام کر رہی ہے. تو یہ ایک آرگنائزیشن موجود ہے سندھ میں کئی برسوں سے موجود ہے، اور اس طرح کے واقعات جو ہے یہ آرگنائزیشن کرتی رہتی ہے. لیکن اس کو کوئی عوامی سطح کی اگر یوں کہا جائے کو بہت بڑی حمایت ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ کوئی عوامی موومنٹ ٹائپ کوئی چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک ہے لمٹ تنظیم ہے جو خفیہ کاروائیاں کرتی ہے، اور پہلے بھی اس طرح کی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں. تو نشانہ بنانا ایک محض اتفاق ہو سکتا ہے، چائنی گاڑی کو نشانہ بنانا یا ایک غیر ملکی کو نشانہ بنانا جس میں کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہوا. اور یہ اچھی بات ہوئی کہ ایک غیر ملکی گاڑی کو نشانہ بنانے کے بعد اگر یہ بڑا واقعہ ہوتا تو شاید انٹرنیشنلی چائنا اور دنیا کی دیگر جو میڈیا اور دیگر قوتیں شاید اس طرف متوجہ ہوتی، جو نہیں ہو سکی. بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسی کاروائی ہے جس کا مقصد صرف اپنے آپ کی جانب پاکستان کی ایجنسیز کو، انٹیلیجنس کو اور ان کو متوجہ کرنا تھا.
بہت شکریہ آجز جمالی صاحب، مزید آپ سے بات کرنی تھی لیکن آپ کی لائن جو ہے وہ کافی مشکل سے آج ہمیں ملی ہے، آئندہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور اس وقت سامعین، خالد فاروقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بریک لیے بغیر ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. جیسا کہ آپ کے کو معلوم ہے کہ آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو اپنے علاج کے لیے اس وقت لندن میں موجود ہے، انہوں نے کابینہ کا جو اجلاس ہے اس کی صدارت ویڈیو لنک کے ذریعے کی ہے، ساتھ ہی قومی اقتصادی کونسل جو ہے اس سے بھی انہوں نے خطاب کیا. آپ بتائیے گا خالد فاروقی صاحب، مین باتیں جو ہیں وزیراعظم صاحب نے کیا کی ہیں؟
دیکھیے، وزیراعظم پاکستان میں جو ان کا فوکس بنیادی طور پہ تھا، میرے خیال میں قومی اقتصادی معاملات سے ہٹ کے زیادہ اس کے سیاسی اثرات ہیں. اور انہوں نے جو ایک اپنی ایبسنس جو ملک میں تھی، اس کو اس کے اثرات جو ہے ان کو کم کرنے کی بنیادی طور پہ تو انہوں نے کوشش کی ہے. پھر یہ ہے کہ وزرائے اعلیٰ اس میں موجود تھے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ خود وہاں لندن میں موجود تھے، تو یہ تو اس کے وہ اثرات ہیں جو سیاسی طور پہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو وفاقی بجٹ جو ہمارا آئے گا، تو اس کی کیونکہ تیاری ہے، جون کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کا پہلا ہفتہ وفاقی بجٹ کا ہوتا ہے، تو اس وفاقی بجٹ میں گورنمنٹ اپنی وہ جو ایک اعتماد حاصل کرنا چاہتی تھی پارلیمنٹ کا، تو وہ انہوں نے کیا. اور ایک ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے مطلب اپنے خطاب میں جو ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کی منظوری دی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جو اقتصادی کونسل نے جو مالی سال 2016-17 کے لیے کیا ہے، وہ تقریباً 1675 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے جس کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ اس کے بہت زیادہ جو ہے بنیادی طور پہ سیاسی اس کے اثرات ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے اپنے ٹارگیٹس ہیں اس پہ، کیونکہ پچھلا جو بجٹ تھا اس کو وہ حاصل نہیں کر سکے تھے. اب اس میں جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو پرائم منسٹر نے جو دعویٰ کیا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہماری اقتصادی ترقی کی شرح جو ہے وہ، جیسے انہوں نے کہا کہ 4.7% رہی، لیکن میرا خیال ہے کہ اور پھر اقتصادی ترقی کی جو آئندہ سال کے لیے شرح یہ 5.7% درجی گئی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے جو اہداف تھے پچھلے بجٹ میں اور پچھلے سال کے دوران، مالی سال کے دوران، وہ حکومت اس کا حاصل نہیں کر پائی. یہ ایک پرائم منسٹر کی اسپیچ پازیٹیولی اس کو اس وقت اس لیے بہت زیادہ لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی ہیلتھ کے ایشوز کی وجہ سے تو زیادہ تنقید نہیں ان چیزوں پہ ہو رہی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پہ حکومت اپنے اہداف جو ہے، جیسے اسٹیٹ بینک کی رپورٹس کی جو سماہی رپورٹس آتی رہتی ہیں، اس کے مطابق بھی حکومت اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پائی پچھلے سال کے دوران. اور اس سال بھی مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ہدف تو اپنا مقرر کر لیا ہے جو انہوں نے نئے سال کا رکھا ہے 5.7%، لیکن اس کا حصول شاید بہت مشکل ہوگا. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو टैक्सों की वसूली का निजाम है वो पाकिस्तान में ठीक नहीं हो रहा। जो 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 जो, जो हमें रकूम मिलती है गैर मुल्की जो इमदाद हमारे पास आती है उससे हम मुल्क को चलाते हैं। तो इन चीजों को आप मंजूरी भी ले लें, आप अपना एक टारगेट भी अपने सामने रख लें, और जित आप ये कहें कि मतलब आपने 1600-1700 अरब रुपए जो है वो खर्च भी करने हैं, लेकिन वो तमाम चीजें जो है ना उनके मुआशरे पे मजमूई तौर पे जो असरात होते नजर आने चाहिए। हमारे पास हेल्थ का सिस्टम, हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम, ये देखिए जो तमाम बजट जो होते हैं ये बेसिकली कौम के लिए होते हैं, लेकिन क्या हमने अपनी तालीम को बेहतर बनाया है पिछले सालों के दौरान? क्या हमने अपनी एजुकेशन को बेहतर, क्या हमने अपने हेल्थ के सिस्टम को बेहतर बनाया है? अगर हेल्थ का सिस्टम इतना बेहतर होता तो आज पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा इतना अच्छा हॉस्पिटल बन चुका होता जहाँ नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की जरूरत ना पड़ती, तो वो पाकिस्तान में रह के अपना इलाज करवाते। तो ये कुछ चीजें, कुछ तल्ख चीजें हैं जिनके बारे में हमें बहुत गौर से सोचना चाहिए कि आप अपने जो टारगेट अपने सामने रख रहे हैं उनको क्या पिछले साल के जो टारगेट थे क्या आपने उनको अचीव कर लिया? आप तारीखी बजट इसलिए इस एतवार से कहते हैं कि हर साल आपकी बजट की जो रकूम है वो बढ़ जाती है, हजम उसका जो है वो बड़ा हो जाता है। इस साल जाहिर है कि पिछले साल की रिस्पत भी ज्यादा बड़ा हजम होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर चीज ये है कि आपके जो निजाम है, क्या आपका जो सरमायाकारी जो बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में होना होती है क्या वो बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में हो रही है? क्या आप अपने कर्जों के चंगल से बाहर निकल रहे हैं? अगर आप सिर्फ और सिर्फ कर्जों की बुनियाद पे अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं और अपने बजट को चलाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई बहुत बड़ी ऐसी कामयाबी नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अपने पिछले साल के बजट के जो अहदाफ दिए थे उनको इस साल हासिल करने की कोशिश करें, ना कि नए अहदाफ मुकर्र करके अपने लिए और मुश्किल ले आए।
बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब। और अभी ये बजट जो है इस पर बहस होनी है कैबिनेट से, अगर ये पास होता है तो उसके बाद पार्लियामेंट में भी इस पर बहस होगी। मज़ीद जब तफसीलात आएंगी उस पर हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। इस वक्त आरिफ अंसार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ अंसार साहब।
वालेकुम सलाम
जी। आरिफ अंसार साहब, ये खबर आ रही है इराक से कि इराकी जो फौज हैं वो फलूजा की तरफ तेजी से पेशकदमी कर रही है, ये कितनी अहम डेवलपमेंट आपको नजर आती है? और इससे पहले कि ये आप बताएं, फलूजा जो शहर है इसकी अहमियत क्या है?
जी, शहनाज साहब का पहला सवाल जो था कि मतलब फलूजा की तरफ बढ़ी, मेरा ख्याल ताज़ा खबरें ये कि वो उसके अंदर चली गई हैं। कोई रिपोर्ट्स ये हैं कि तीन जानिब से उन्होंने उसके अंदर कार्रवाई की है। फलूजा की जो सिग्निफिकेंस है वो तारीखी लिहाज से भी है, क्योंकि फलूजा में काफ़ी प्रॉब्लम्स अमरीकी फौजियों को भी माजी में हुई। आपको याद होगा उधर एक ब्लैक वाटर का इंसिडेंट हुआ था और फिर अमेरिका ने काफी बड़ा ऑपरेशन किया था वहां पे क्लीन अप का। उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो उसको भी कहते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो करीब है बहुत सारे इम्पोर्टेंट शहर के, और कहा जाता है कि वहां से शायद प्लान करके सुसाइड अटैक्स या जो हमले किए जाते हैं शायद उसका भी ताल्लुक है। दूसरा ये कि वहाँ सुन्नी पॉपुलेशन भी है और वो उसकी वजह से जो है जो सुन्नी ममालिक हैं उनमें कंसर्न बढ़ता है कि फलूजा को शायद सराउंड किया गया हुआ था, उसका सीज किया गया हुआ था और उसके अंदर जो था मेडिसिन और फूड की कमी थी। तो ये वाला एलिमेंट भी बीच में है, तो उसकी जो काफी वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से फलूजा जो है उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है।
ओके, डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब। और आप ये बताइएगा जी, जिस तरह अभी आरिफ अंसार साहब ने कहा कि इराकी फ़ौज जो है वो फलूजा में इस वक्त एंटर हो चुकी है, इसको एक अहम पेशरफ्त कहा जा रहा है, और ये सामीन को हम बताते चलें कि यही पहला शहर था जिस पर दाइश ने कब्ज़ा किया था, उसके बाद उन्होंने बाकी जगहों पर कब्ज़ा करके खिलाफत का ऐलान कर दिया था। ये बताइएगा डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब के किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है इराकी फोर्सेस को मुकम्मल फलूजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की जब हम बात करते हैं, और ये कितना
जी जहाँ तक ताल्लुक है कि उस पर मुकम्मल कंट्रोल वो तो कभी नहीं होगा। कंट्रोल यकीनन हो जाएगा इन द सेंस कि वहां से जो आईएस की फोर्सेस हैं वो शायद पस्ता हो जाएं और वो दूसरे इलाके में चली जाएं या वो बगदाद की तरफ चली जाएं और फिर बगदाद में मुस्कर डाल दें, लेकिन मुश्किल ये आ जाती है कि ये एक सलूशन नहीं है, ये एक पोस्टपोनमेंट है। इसकी वजह से नुकसान ज्यादा होंगे, वो इसलिए कि ये एक सियासी ایک ڈپلومیٹک قسم کی مشکل ہے, یہ ملٹری ایشو نہیں ہے. اس کو ملٹری ایشو بنایا گیا ہے, اس کی وجہ سے پرابلم بڑھے گی کم نہیں ہوگی. فار ایگزامپل یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت جو شیعہ سنی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں جس میں کہ حج کا معاملہ بھی شامل ہے اور جس میں اس وقت یمن اور سیریا کا معاملہ بھی شامل ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک جو تنازع ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان اس کی یہ کڑی بن گئی ہے. اور یہ کڑی اس لیے ہے کہ اس سے شیعہ سنی اختلافات اور بڑھیں گے, اور اگر بڑھتے ہیں تو خون خرابہ زیادہ ہوگا. اس لیے اس کی سولوشن پولیٹیکل ہے, ملٹری نہیں ہے.
ٹھیک, اوکے. شام کی جانب ہم جانا چاہیں گے, اور عارف انصار صاحب آپ ہمیں بتائیے گا, کیونکہ شام میں جو حکومت مخالف گروہ ہیں اور ان کے جو مرکزی مذاکرات کار ہیں محمد علوش, انہوں نے استعفے کا اعلان کر دیا ہے. بظاہر وہ وجہ اس کی یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک جو مذاکرات کے سیشنز چلے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. یہی وجہ آپ اس کی دیکھتے ہیں یا پھر پس پردہ کوئی اور وجہ اس کی معلوم ہوتی ہے آپ کو؟
نہیں, وجہ تو یہی ہے جو کنسرن ہے اپوزیشن کا, جس کی وہ ریپرزینٹ کرتے تھے, وہ لیڈر تھے امبریلا گروپ جو ہے اپوزیشن کا, اور اس میں پیچھے جی سی سی کنٹریز کے بھی کنسرن شامل ہیں کہ جو پولیٹیکل ٹرانزیشن سیریا میں ہونا تھا یا جس کی بات چیت ہوئی تھی, جس کی وجہ سے یہ پراکسیمیٹی ٹاک شروع ہوئی تھی یو این اسپانسرڈ, وہ کہیں جا نہیں رہی, اور اسد صاحب کے مستقبل کے بارے میں تو کوئی بات ہو ہی نہیں رہی. اور دوسری طرف ان کے کنسرن یہ بھی ہیں کہ ہم نے ہیومینیٹیرین کرائسس کو بھی ڈیل نہیں کیا جا رہا, جو قیدیوں کی رہائی کی بات تھی شاید وہ بھی ڈیل نہیں ہو رہی, اور جو سیز فائر ہے جو اسپانسرڈ تھا روس اور امریکہ وہ کسی حد تک تو ہے, لیکن اس میں بھی تمام فریقین اپنی اپنی مرضی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ شاید یہی تھا کہ جو اسد صاحب ہیں شام کے صدر, وہ کس طرح سے ان کی ٹرانزیشن ہوگی, اور وہ اس کے اوپر روس اور امریکہ کا اختلاف ہے, تو اسی انہی وجوہات کی بنیاد پہ پھر وہ بریک ڈاؤن ہو گیا ہوگا.
اوکے, ٹھیک ہے, رائٹ. تو اب ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, محمد علوش کے استعفے کا, آپ جو سیز فائر ہے شام میں اور بات چیت کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس پر اس کے کچھ کوئی اثرات دیکھتے ہیں؟
یہ اثرات تو نہیں, یہ تو ایک کانسیکوینس ہے. دیکھیے, جہاں تک علوش کی ریزگنیشن کا تعلق ہے, وہ پچھلے دو ہفتوں سے بلکہ تین ہفتوں سے وہ چھوڑنا چاہتے تھے, لیکن ان کو پرسویڈ کیا جا رہا تھا کہ وہ نہ چھوڑے, اور اس کی وہ امید یہ تھی کہ شاید کوئی نہ کوئی اس قسم کا کمپرومائز پیدا ہو جائے جس کی بیسس پر کوئی سولوشن پیدا ہو سکے, لیکن چونکہ وہ کمپرومائز پیدا نہیں ہوا, اور جہاں تک شام کی حکومت کا تعلق ہے اس کا پلہ بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے, اس لیے ان کو صرف یہی ایک سولوشن نظر آیا کہ وہ اس کو چھوڑ دیں. اور اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کچھ اور لوگ بھی جو اس میں شامل تھے وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ایسی کنڈیشن میں اب وہاں پر جو سولوشن پیدا ہونے کی امید ہے وہ نہیں ہوگی. اس کی بات یہ ہے کہ جو میجر پارٹیز ہیں ان کے مقاصد بدل گئے ہیں. وہ پہلا جو مقصد تھا کہ وہاں پر ایک نئی گورنمنٹ بنے جو انٹرم گورنمنٹ ہو اور جس میں اسد گورنمنٹ کا تعلق نہ ہو, وہ اب بالکل ختم ہو گیا ہے. اب اسد گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ امید یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف اسد گورنمنٹ اور دوسری طرف کرد, یہ دونوں آپس میں مل کر اس علاقے کو کنٹرول کریں گے, اس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ ریلیٹیو اسٹیبلٹی پیدا ہو جائے گی. ایسی جو ریویژنز ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بہت سے ریبلز جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں یا چھوڑنے کے قریب.
ٹھیک, آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. اور عارف انصار صاحب, جانے سے پہلے آپ بتائیے گا, آج میموریل ڈے امریکہ بھر میں منایا جا رہا ہے, تاریخی اہمیت اس کی کیا ہے؟
جی شناز, اس کی تاریخی اہمیت تو یہی ہے کہ جو امریکی جنگ میں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی مختلف جنگوں میں, ان کو کمیمریٹ کیا جائے, ان کو یاد کیا جائے, خراج تحسین پیش کیا جائے. اس کی جو ویسے تاریخی طور پہ کہتے ہیں وہ تو شاید سول وار کے وقت کے بعد سے شروع ہوا, لیکن اوور ٹائم جو ہے یہ ایک ویٹرنس ڈے ٹائپ ہی چیز بن گئی ہے, جس میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یاد کیا جاتا ہے کہ جو فوجی تھے ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو یاد کیا جائے اور خراج تحسین پیش کیا جائے.
ٹھیک, تو اس میں کوئی فرق ہے ویٹرنس ڈے اور میموریل ڈے میں؟
کافی قریب قریب ہیں, لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ ذرا فرق قسم کا ہے, ان کے نام بھی اوور ٹائم چینج ہوتے رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو ماضی میں کسی اور نام سے پہچانتے تھے, اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ ڈسکشن بھی ہے کہ ان کی روٹس کیا ہے, اس دن کی کیوں منایا جاتا ہے, لیکن جو ریسنٹ ہسٹری میں یہی ہے کہ تمام جو ویٹرنز ہیں, جس آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن میں آتے بھی ہیں وہ, اور وہ اپنا خاص طور پہ اس کو یہاں ڈی سی میں مناتے ہیں, کچھ تہوار بھی کرتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ اس دن میں ان فوجیوں کو یاد رکھیں اور ان کی قربانیوں کو
خراج تحسین پیش کریں. عارف انصار صاحب, مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ کہاں تک ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں؟
جی, کمیونٹیز مسلمان کہیں یا صرف مائنورٹیز کو آپ کہیں یا دوسری اقلیتیں جو ہیں امریکہ, وہ بھی جس طرح سے فوج میں جس جس لیول پہ شامل ہیں وہ میرا خیال ہے اسی لیول پہ پارٹیسپیشن بھی ہے. جس طرح سیاہ فام ہیں وہ فوج میں ہیں, تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان ایونٹس میں وہ ہوتے ہیں. دوسرے ہسپینک اوریجن کے جو ہیں وہ بھی جو شامل ہوتے ہیں وہ بھی اوور ٹائم اس میں آپ دیکھتے ہیں انہیں تقریبوں میں ہوتے ہیں. مسلمانوں کی کم ہوتی ہے کیونکہ میرا ان کی ریپرزنٹیشن کم ہے. جس طرح آپ کہیں گے کہ سکھ بھی اب ریسنٹلی شامل ہوئے ہیں فوج میں, تو وہ بھی آپ ایسے پرومیننٹلی نظر نہیں آتی کہ اوور ٹائم جب یہ میرا خیال ہے اقلیتیں ان کی تعداد بڑھے گی تو پھر اس قسم کی جب وہ آگے جا کے ویٹرنز بڑھیں گے تو وہ بھی ان میں زیادہ نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب مسلمان پاپولیشن میں سے جو لوگ فوج میں ہیں انہوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں, وہ اتنی منظر عام پہ سامنے نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اگر اس میں وہ نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
انہوں نے قربانی نہیں دی. جی, بہت شکریہ آپ کا عارف انصار صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.